سورت الحجر. اللہ کا شکر ہے کہ دو دنوں میں ہمارا ڈسٹینس کافی کور ہو گیا. آج 15ویں تراویح اور 14واں سپارہ ہم شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی کافی حصہ ہم کور کر لیں گے, اور امید ہے انشاءاللہ ہم جلدی اپنا جو ڈسٹینس ہے وہ کور کر لیں گے. سورہ حجر, اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ ابھی سورہ سلسلہ کلام جو چل رہا تھا, سورہ یونس, سورہ ہود, یوسف, راد, ابراہیم, یہ پانچ سورتیں وہ تھیں کہ جن کا تعلق مکی دور کے جو آخری حصہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ان سے تھا. اب یہ جو سورہ ہجر آ رہی ہے یہ ابتدائی دور کی صورت ہے, یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے تو پہلے سال سے لے کر 3 سال کے دوران یہ ابتدائی دور کہلاتا ہے. اس دوران یہ صورت نازل ہوئی ہے, اور اس صورتوں کی خاص بات یہ تھی کہ ان کی آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس میں جوش و خروش بہت زیادہ نمایاں نظر آئے گا آپ کو. اس حوالے سے یہ صورت بڑی یونیک ہے. انشاءاللہ اس کا مطالعہ کا ہم آغاز کرتے ہیں. صورت میں 99 آیات ہیں, 6 رکوع ہیں, سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں اور زیادہ پروفاؤنڈ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں, یہ کتاب کی آیات ہیں, اور روشن قرآن, روشن قرآن یعنی واضح قرآن کی. اب اس سے مراد کیا ہے, یہ بات عرض کی جا چکی تھی کہ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے یہ آپ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل تھا. لہٰذا ان صورتوں میں بار بار قرآن حکیم یا کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ تذکرہ آئے گا کہ یہ روشن, یہ آیات ہیں کتاب کی, اور روشن کتاب یا روشن قرآن کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا جا رہا ہے. ایک اور چیز آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ 13واں سپارہ ختم ہو رہا ہے سورہ ہجر کی صرف ایک آیت مبارکہ پر, اور 14واں سپارہ پھر جو ہے شروع ہو رہا ہے پوری سورہ ہجر ہے. تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ جو سپاروں کی تقسیم ہمارے یہاں ہوئی ہے یہ کوئی غیر مناسب ہے. اس اعتبار سے غیر مناسب ہے کہ اس میں نہ مضامین کا خیال رکھا گیا, نہ یہاں تک کہ صورتوں کا جو ہے خیال رکھا گیا. اگر ایک آیت مبارکہ 14ویں سپارے میں ایڈ کر دی جاتی تو مناسب تھا, لیکن یہاں محسوس ہوتا ہے کہ صرف پیج گن کر جو ہے وہ 30 حصوں کو تقسیم کیا گیا ہے. ظاہر بات ہے مقصد یہی رہا ہوگا, خلوص کے ساتھ کیا, کس نے بھی کیا, کہ 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ 30 دنوں میں قرآن حکیم کی تلاوت کر لی جائے. لیکن اب لگتا یہ کہ شاید 365 دنوں میں 365 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا تاکہ کم از کم 1 سال میں قرآن حکیم کی لوگ تلاوت مکمل کر لیں. ورنہ سب سے پہلے تقسیم قرآن حکیم کی یہ تھی کہ جو 7 حصوں میں تقسیم کی گئی تھی وہ بڑی مناسب تھی. اگر آپ منزلوں کی تقسیم دیکھیں تو بڑی مناسب مضامین کے اعتبار سے اس وقت ہم 3ری منزل پڑھ رہے ہیں, اور یہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی تھی سب سے پہلی تقسیم. انہوں نے 7 حصوں میں تقسیم کیا اور 1 ہفتے میں قرآن حکیم کی قرآت, اس کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے. بعد کے اخبار میں یہ سہ پارہ محسوس ہی ہو رہا ہے کہ یہ پرشن ورڈ ہے, 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا, فارسی ورڈ ہے اور اس کا عربی سے کوئی تعلق نہیں. 12 کیونکہ تقسیم ہو چکی ہے اور ریکگنائز کی گئی ہے پوری دنیا میں کہ قرآن جو چھپتے ہیں وہ سپاروں کے اعتبار سے ہوتے ہیں, لیکن جو عربی قرآن ہوتے ہیں خاص طور پر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس میں عربی قرآن یعنی جو سعودی عرب وغیرہ چھپتے ہیں اس میں یہ صورت حجر کی آیت 4ویں سپارے میں, واللہ عالم. تو یہ تھوڑا سا فرق آپ کو محسوس ہو جائے گا. اسی طرح ہم آگے چل کر ایک اور آپ کو بات نمایاں کرائیں گے کہ جہاں 15 سپارہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سوال ہے اور جواب اس کا جو ہے وہ 16ویں سپارے میں. تو گویا سوال آج آپ نے سنا تراویح میں, اور کل جب جواب سننا ہو تو کل تشریف لائیے گا, اگلے دن آپ کو جواب ملے گا. بہرحال یہ فرق تھوڑا سا جو ہے وہ غیر مناسب نظر آتا ہے کہ ایسا اگر ہو جاتا کہ 14ویں سپارے میں ایک آیت ایڈ کر دی جاتی تو مناسب تھا. الف لام را, تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بسا اوقات کافر یہ خواہش کریں گے, آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. اب اس آیت کی بہت ساری تشریحات و تفسیر کی گئی ہیں. مثال کے طور پر کافروں کے دلوں میں بہرحال یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی تھی کہ وہ مسلمان ہو جاتے, لیکن وہ کسی بھی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے. تکبر تھا, تعصب تھا, حسد تھا. لیکن ایک روایت جو زیادہ مناسب ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ربما یود الذین کفروا, آرزو کریں گے وہ لوگ کہ جو کافر تھے, لو کانوا مسلمین, کے کاش وہ مسلمان ہوتے. یعنی جب کسی ایسے مسلمان کو جو عمل میں پیچھے رہ گیا اور جہنم میں ڈال کر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اس کے برا اعمال کی سزا دینے کے بعد, لیکن اس کے دل میں ایمان تھا, یقین تھا, صرف نہیں کیا اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, لیکن اعمال اس نے نہیں کر سکا, کوالیفائی نہیں کر سکا جنت میں جانے کا, تو بہرحال اس کے اعمال کی سزا کے طور پر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو نکال دیا جائے گا وہاں سے. تو جب اس کو آخری مسلمان کو جہنم کے آگ سے نکالا جا رہا ہوگا تو کافر بھی یہ آرزو کریں گے کاش کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے اور اس جہنم کے آگ سے نکل جاتے. واللہ عالم ذرہم تے نبی چھوڑیے نے یا کلو یہ کھائیں پیئیں خوب اچھی طرح مزے کر لیں و یا تمتعوا اور خوب فائدہ اٹھا لیں وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اور غفلت میں رکھیں انہی کو اور انقریب یہ جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ اور نہیں ہلاک کیا برباد کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر اس کے لیے ایک مقررہ وقت تھا, پہلے سے ڈسائڈ تھا کہ اس کو کتنا وقت دینا ہے, اگر یہ اس وقت میں توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی ورنہ ان پر عذاب آئے گا. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وما يستأخرون اور نہیں سبقت کرتی کوئی بھی امت جب اس پر وہ وقت آ جاتا ہے یعنی عذاب کا, نہ وہ پیچھے آ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے. وقالوا اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی حیثیت میں استہزاء ہوتا تھا, آپ کو کبھی سحر کہہ رہے ہیں کبھی کذاب کہہ رہے ہیں کبھی اور نہ جانے کیا کچھ, یہاں پر جو الفاظ ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے. وقالوا یا ایھا الذی اور کہا ان لوگوں نے کہ اے وہ شخص نزل علیہ الذکر جو یہ کہتا ہے کہ اس پر ذکر نازل کیا گیا, انک لمجنون یقیناً تم مجنون ہو گئے ہو, تم پر کوئی ذکر نازل نہیں ہوا کوئی جن وغیرہ آ گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ حضور پر الزام لگایا گیا تھا, اسی جواب میں پھر سورہ قلم میں فرمایا گیا نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بھی مجنون آپ اپنے رب کی نعمت سے کوئی مجنون نہیں ہوئے, کوئی آپ پر حاصل وغیرہ نہیں آیا. لو ما تاتین بالملائکہ ان کنت من الصادقین تو کہنے لگے کیوں نہیں لے کر آتے آپ ایک فرشتہ ہم پر نازل کر دیجئے اگر آپ سچے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ما ننزل الملائکہ الا بالحق ہم نہیں نازل فرماتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ, یعنی جب فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر تو فیصلہ ہی ہو جاتا ہے, یا تو موت کا وقت آتا ہے یا پھر عذاب آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. وما کانوا اذا منذرین اور یقیناً وہ نہیں ہوں گے مہلت دیے گئے یعنی پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی جب فرشتے نازل ہوں گے. انا لخن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب یہ آیت نمبر 9 سورہ ہجر پورے قرآن حکیم میں اس حوالے سے بڑی یونیک آیت مبارکہ ہے کہ اس میں حفاظت قرآن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. میں نے تین مرتبہ جو ہم نے کہا اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی آیت مبارکہ کہ اس کا ترجمہ یا اس کے اندر جو انٹینسٹی موجود ہے وہ کسی زبان میں ٹرانسلیشن کی نہیں جا سکتی. انا میں بھی نہنو موجود ہے, انا یسل میں انا نہ نہنو سے پھر نہ ہو گیا, اسی طرح نہنو کا مطلب ہم اور نزل نہ یہ نہ جو آ گیا پھر ہم, تو تین مرتبہ ہم کا سیگا آ رہا ہے گویا انتہائی شہانہ کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن حکیم کو یہاں پر از ذکر کہا گیا یاد دہانی, اصل میں یاد دہانی کن چیزوں کی کرائی جاتی ہے, ریمائنڈر آپ بھیجتے ہیں کسی چیز کے پیچھے کہ آپ کو کوئی چیز بھیجی گئی تھی آپ بھول گئے تو یہ ریمائنڈر آ گیا اس کو فوری طور پر فل اپ کر لیجئے. تو وہ چیزیں جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہیں وہ حقائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اس کائنات سے متعلق اپنی زندگی سے متعلق یہ حقائق اللہ پاک نے ہمارے اندر پیدا کر دی ہیں پہلے سے, ہماری روح کے ساتھ اٹیچ ہیں, ہم بھول جاتے ہیں ان پر جو ہے وہ نسیان طاری ہو جاتا ہے. بلکہ اگر یوں سمجھیے کہ ایک شیشہ ہے اس کو آپ صاف نہ کریں تو ڈسٹ آ جائے گی, ایک ہفتے تک نہ کریں تو اور زیادہ ڈسٹ آ جائے گی, ایک مہینے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ شیشہ نظر نہیں آئے ڈسٹ ہی ڈسٹ نظر آئے. اسی طرح انسان کے اندر وہ حقائق موجود ہیں, اگر اس کی طرف توجہ نہ ہو تو انسان انہیں بھول جاتا ہے اور اگر بالکل توجہ نہ دیں تو بالآخر پھر بہت مشکل ہوتی ہے ان کو دوبارہ نکالنے کے لیے. تو قرآن حکیم بنیادی طور پر از ذکر ہے, یاد دہانی ہے, ریمائنڈر ہے ان چیزوں کا جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے. یہ ہمیں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا بلکہ وہ جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں ان کو وہ جو ہے ہمارے ڈیسک ٹاپ پر لے کر آتا ہے. اصل میں کمپیوٹر کی اصطلاح سے لوگ سمجھ میں آ جائیں گی بات کہ میموری میں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, بہت بڑی میموری آپ کی, بہت بڑا آپ کی جو ہے وہ ڈسک ہے, لیکن ڈیسک ٹاپ پر آپ بہت خاص خاص چیزیں رکھتے ہیں. تو قرآن حکیم کیا کرتا ہے, جو اہم حقائق ہیں وہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پر لا کے دے دیتا ہے کہ بھائی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے, وہ اس کا معبود ہے اور اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اور دوسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وقت مقرر تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں ہو, تمہاری موت آئے گی بالآخر زندگی میں اور موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی جو جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. یہ موٹی موٹی باتیں جو قرآن حکیم بار 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 ہمیں یاد دلاتا ہے. تو انا نحن نزلنا ذکرا ہم نے ذکر کو نازل کیا, یاد دہانی کو نازل کیا ہے, یہ دی ریمائنڈر ہے, آخری ریمائنڈر ہے جو جس کو ہم نے نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کے محافظ ہیں. یہ اصل میں حفاظت قرآن کا وعدہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا, کہ اس کا متن ہر قسم کی تحریک سے تحریف سے اور جو ہے وہ تبدیلی سے محفوظ رہے گا, اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گارنٹی لی. لہٰذا آپ کو معلوم ہے اس گارنٹی کو اس طرح پورا کیا گیا کہ سب سے پہلے قرآن کی حفاظت کروائی گئی, صدری حفاظت, خاص قسم کے سینے سے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے سن لیا. یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جن کے سینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام محفوظ ہے. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اللہ پاک نے سب سے پہلے محفوظ کیا, آپ کے قلب مبارک پر قرآن حکیم کو محفوظ کروایا گیا, اور اس کے بعد صحابیات کئی صحابہ صحابیات ہیں جو قرآن حکیم کے حافظ تھے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ قوم جو منتخب کی تھی عرب, یہ واقعی ہے کہ ایک معجزہ قوم تھی, بڑی زبردست قوم تھی. ان کے اندر لکھنے پڑھنے کی بہت کم صلاحیت تھی, لیکن ان کا ذہین لوگ تھے بڑے انتہائی ذہین, اور ان کی یادداشت جو تھی بڑی بلا کی تھی. اپنے پورے جو ہے وہ دیوان ان کو زبانی یاد تھے, شاعری کا معاملہ تھا. اسی طرح گھوڑوں کی نسلیں نسل در نسل ان کے زبانی یاد ان کو جا ہوا کرتے تھے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر خصوصی کوالٹیز رکھی تھی, خصوصی طور پر ان کو جو ہے منتخب کیا تھا اپنی کتاب کے لیے تاکہ اس کو زبانی یاد کر لیں. لہٰذا صحابہ میں سے اکثر و بیشتر جو تھے حافظ تھے. پھر صدری حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی کتابی حفاظت بھی کروائی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ڈکٹیٹ کرواتے تھے. 40 صحابہ اس کام پر معمور تھے, کاتبین وحی, جو قرآن حکیم کی حفاظت کیا کرتے تھے. ظاہر بات ہے کسی انسان نے ہمیشہ تو نہیں رہنا ہوتا, لہٰذا نئی نسل تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس کو لکھوانا ضروری تھا. لہٰذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاتبین وحی میں سے تھے. ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی, 75 صحابہ کرام اس کام پر معمور ہوئے, 25 مہاجر اور 50 انصاری, جنہوں نے مل جل کر بلا کر اس کو کمپائل کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک رسم الخط پر قرآن حکیم کو جمع کر دیا گیا, ایک ہینڈ رائٹنگ میں, کہ اب اس رسم الخط پر قرآن حکیم لکھا جائے گا. اس کی وجوہات کیا ہیں بہت ساری ہیں, میرے پاس وقت نہیں اس کی تفصیل بیان کروں. البتہ یہ دور ہے تدوین قرآن کا, اللہ کے رسول کے زمانے میں نازل ہوا, آپ نے اس کو لکھوایا, لیکن ایک رسم الخط یا ایک ما بین الدفتین یہ موجود نہیں تھا. اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ بہت ساری صورتیں ایک ساتھ نازل ہو رہی تھی, ایک کتاب میں اس کو جو ہے وہ جمع نہیں کیا گیا. ایک ساتھ جب صورتیں نازل ہو گئیں اور اس دوران اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا, تو آپ کے وصال سے پہلے آپ نے آخری سال پورے قرآن حکیم کا دورہ کیا تھا, جس طرح الحمدللہ ہم دورہ کر رہے ہیں ہر برس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, اور پھر اس طرح امت کے حوالے کیا. امت نے اس کو اسی ترتیب سے یاد کیا, سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک, اور پھر بعد میں اس کو کمپائل کروایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور پھر ایک رسم الخط پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا, انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ قرآن حکیم محفوظ رہے گا, اس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں کی جا سکتی. کوشش بہت کی گئی. آپ کو معلوم ہوگا اسرائیل میں آج سے کوئی تقریباً 40-50 سال پرانا یہ واقعہ ہے, جمال ناصر کا غالباً, اگر میں صحیح کوٹ کر رہا ہوں, 1960 کی غالباً دہائی میں یہ اس نے سازش کی تھی کہ بہت بڑی تعداد میں قرآن حکیم کے ایسے نسخے چھپوا کر جن کے اندر تبدیلی اور تحریف کر دی گئی, اور ان کو بٹوا دیا بہت دور دراز علاقوں میں, وہ افریقہ میں اور نہ جانے کہاں کا. اس کی وجہ کیا, سازش یہ تھی کہ جناب 50 سال بعد جب یہ نسخے وہاں سے نکلیں گے اور یہاں سے, تو ان کے درمیان فرق ہوگا اور لوگوں کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا, پتہ نہیں یہ نسخہ بہتر ہے یہ نسخہ بہتر ہے. لہٰذا جب یہ بات معلوم ہوئی جمال عبد الناصر کو, ان کی جو بھی صدارت تھی جیسے بھی رہی, لیکن اللہ پاک جسے چاہے کام لے لیتا ہے, لہٰذا انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ قاری عبد الباسط عبد الصمد, آپ نے بھی ان کا نام سنا ہوگا, ان کے کیسٹ ریکارڈ کروائے قرآن کے, اور پوری دنیا میں پھر یہ کیسٹ جو ہے وہ انہوں نے بٹوا دیے بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, تاکہ صحیح قرآن حکیم جو ہے وہ صحیح متن کے ساتھ ہے وہ لوگوں کے پاس رہے, اور اسرائیلوں کی یہودیوں کی سازش جو ہے وہ ناکام ہو جائے. بارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا, اور اللہ ہی اپنی حفاظت کے لیے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا اس کتاب کی حفاظت کے حوالے سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور ایک اور بات قرآن کے حوالے سے یہ اہم ہے کہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد نے اپنی امت کے حوالے کیا تھا. وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ ضرور مانتے کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ محمد نے اپنی امت کے حوالے کیا تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے گروہوں کو بھیجا تھا, گروہوں میں بھیجے تھے رسولوں کو, وَمَا يَأْتِيهِمْ رَسُولٌ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی نیا رسول مگر وہ اس کا استہزاء کیا کرتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح سے ہم مجرموں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیا کرتے ہیں. لا یؤمنون بہ, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنۃ الاولین, اور اس سے پہلے پچھلوں کے حالات و واقعات گزر چکے ہیں. ولا فتحنا علیہم بابا من السماء, اور اگر ہم معجزہ دکھانے کے حوالے سے ان کے سامنے آسمان کا دروازہ کھول دیں, فضلو اور وہ رہی تھی اس میں یا رجون چڑھتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے, وہاں جا کر چڑھ کر بھی آ جائیں, لقالو انما سکرت ابصارنا, پھر بھی یہ بدبخت کہیں گے کہ ہماری نگاہوں کو اصل میں پھیر دیا گیا, ہماری نگاہوں پر جو ہے جادو کر دیا گیا, نظر بندی کر دی گئی, حقیقت نہیں ہے, بل نحن قوم مسحورون, بلکہ ہم جادو زدہ لوگ ہیں. یعنی آسمان کا دروازہ کھول بھی دیا جائے, اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا جائے, پھر بھی یہ ماننے والے نہیں. بلکہ جاننا کی سمائے بروجا, اب اللہ کی نعمتوں میں خاص طور پر جو آسمان پر تارے ان کا تذکر آ رہا ہے, اور ہم نے بنائے آسمان پر بروج, برج کی جمع بروج, شراب, وزیناها للناظرین, اور ہم نے ان کو مزین کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. اب کراچی جیسے شہر میں تو ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم آسمان پر دیکھیں, چاند دیکھنے کا موقع نہیں ہوتا. آج 13-15 جو ہے وہ رات ہے, کل ہم نے سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا چاند اپنی پوری جوبن پر تھا, اور ظاہری بات ہے ستاروں کو دیکھنے کا تو اس لیے موقع نہیں ہوتا کہ روشنیوں کا شہر ہے, اور روشنی میں ویسے ستارے نظر نہیں آتے. لیکن جب آپ جائیں کسی اندھیرے میں, کسی گاؤں دیہات میں جہاں پر ڈارکنیس ہو, ایبسلیوٹ ڈارکنیس ہو, اس وقت ذرا آسمان کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کتنا خوبصورت آسمان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجایا ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ ایکسپیرینس ہوا میرا جب میں نے پہلی مرتبہ دورہ کیا تھا 97 میں, اس کے بعد گلگت وغیرہ جانے کا موقع ہوا, اور اتفاق سے رات 11:30 بجے کسی وجہ سے ٹیلی فون کرنے کے لیے باہر آئے, تو اپنے ہوٹل سے جب باہر آئے تو قریب میں کوئی ٹیلی فون تھا نہیں, تھا تو بہت رش تھا, بہرحال خوبصورتی دیکھنے کے لیے نیچے اترے کچھ ساتھی, اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے اس وقت جب آسمان پر نگاہ پڑی ہے تو واقعتاً سورہ ملک کی آیت مبارکہ ہے کہ ہم نے اس آسمان کو خوبصورت بنایا, ولکہ زینا سما دنیا بھی مسابی, ہم نے اس آسمان کو خوبصورت بنایا چراغوں سے. اس وقت جب نگاہ پڑی تو واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت آسمان تھا, انتہائی چمکتا ہوا, اس میں ستارے موجود تھے. تو فرمایا ولکہ جعلنا فی السماء بروجاً, ہم نے بنائے آسمان پر بروج, وزینہا, اور ہم نے اس کو مزین کیا ہے, خوبصورت بنائے, للناظرین, دیکھنے والوں کے لیے, دیکھیں کتنا خوبصورت آسمان ہے, وحفظناها من کل شیطان رجیم, اور ہم نے اس کو حفاظت کی جگہ بنایا ہے ہر شیطان رجیم کے حوالے سے. اب یہ ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت, یہ ٹوئنکلنگ سٹارز تو ہیں, لیکن در حقیقت جب وہی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا تو یہ در حقیقت برجوں کے معنی ایسے تھے جس طرح ہمارے یہاں چوکیاں ہوا کرتی ہیں, یہاں پر فرشتے بیٹھا ہوا کرتے تھے ٹارگٹ بنا کر, کہ اگر کوئی جنات کے اندر یہ صلاحیت ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت دور تک, بہت بلندی تک سفر کرتے ہیں, اور بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ سورج تک جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا مادہ تخلیق وہ آگ ہے, اللہ عالم. تو وہ جنات جب جایا کرتے تھے کچھ خطبت لینے کے لیے کہ بھائی کیا بات نازل ہو رہی ہے, فرشتہ کیا کہہ رہا ہے, تو ان سے دوستیاں بھی تھیں, ان کی کمیونیکیشن بھی تھا, تو اس وقت جب وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی بڑا سخت پیرا ہوا کرتا تھا, اگر کوئی شخص آتا تھا کوئی جنات اور کوئی غیب کی خبر لینے کی تاکہ پہلے سے انسان کو جا کر بتا دے, تو اس پر بڑی زبردست فائرنگ ہوتی تھی, یوں کہہ لیجیے شہاب ثاقب مارے جاتے تھے. وہ حفظ نہ ہا من کل شیطان رجیم, تو ہم نے اس کو بنایا یعنی ان برجیوں کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے. الا من سرق السمع, تو جو کوئی بھی چوری کرے اس میں کوئی خطبت لینے کی کوشش کرے, فأتبعه شہاب مبین, تو اس کے پیچھے آتا ہے پھر اس کا پیچھا کرتا ہے شولہ جمکتا ہوا, یعنی جس طرح ہمارے میزائل ہوتے ہیں اس طرح میزائل مارا جاتا ہے. وَلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا, وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور زمین کے اندر ہم نے پہاڑ ڈال دیے. زمین صرف چٹیل میدانی نہیں, آپ کو معلوم ہے کہیں کھائیاں ہیں کہیں پہاڑ ہیں, اور یہ پہاڑ اللہ پاک نے ڈالے ہیں زمین کے اندر, یہ گویا کہ لنگر کے مانند ہے, اس کی جو روٹیشن اس کو بیلنس کرنے کے لیے, لیکن جب اس کو موو کرتی ہے جو ہے زمین, اگر یہ بیلنس نہ ہو, پہاڑ نہ ہو, تو اس کی ان بیلنس ہو جاؤ, یہ کہیں ایک ہی طرف جھڑک جائے, لہٰذا پہاڑوں کو اللہ پاک نے اس کی گردش کو بیلنس کرنے کے لیے ڈالا ہے. تو کہیں نہ پیا رواسیا, اور اس میں ہم نے ڈال دیے بڑے بڑے لنگر, یعنی پہاڑوں کو. وہ ام بٹنا پیہا من کل زوج موزود, اور ہم نے پیدا کیے اس میں سے ہر شے موضوع اندازے کے مطابق, جتنا انسانوں کو رزق چاہیے اتنا ہم نے عطا فرما دیا. آج سے 100 سال پہلے انسان تعداد میں کم تھے, لہٰذا زمین اتنا ہی رزق اگا رہی تھی, آج 6 ارب ہو گئے, تو ہم نے وہ ٹیکنالوجی دی انسان کو کہ وہ اسی ایک ایکڑ سے کتنے کلو جو ہے کتنے من گندم گا لیتا ہے. یہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کہاں سے آ گئی, یہ اللہ پاک نے عطا فرمائی. تو ہم نے پیدا فرمایا اس زمین سے اندازے کے مطابق, وجہ اللہ لکم فیہا معائش, اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے سامان بھی پیدا کر دیا, سامان معیشت, اسی سے تم نکالتے ہو کھاتے پیتے ہو. ومن لستم له برازقین, اور تم ہرگز اپنے جو ہے وہ رازق نہیں تھے, تم اگر چاہو کہ تمہیں رزق حاصل کر لو اپنا تو تم یہ کام نہیں کر سکتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور کوئی بھی ایسی شے نہیں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم, اور ہم نہیں نازل کرتے مگر ایک خاص اندازے کے مطابق. یہ جو جتنی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی, غذا کی, ہوا کی, اتنا ہی ہم اندازے سے جو نازل فرما دیتے ہیں. اگر زیادہ ہو جائے, جیسے پانی زیادہ نازل ہو گیا فی الحال تو ہمارے یہاں تو وہ تو رحمت کے بجائے زحمت بن گیا. خاص طور پر حیدرآباد وغیرہ میں 20-20 دن تک ان کے گھروں میں جو ہے پانی کھڑا رہا, کتنی مصیبت آئی. تو بہرحال ہم جو ہے نازل کرتے ہیں قدر معلوم ایک مقرر مقدار میں. اگر صحیح طرح سے پلاننگ کر لی جائے, جیسے ہمارے یہاں ایشو اٹھا ہوا ہے ڈیم کا, اور حقیقت بھی یہ کہ اگر ڈیم بنا لیے جائیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پانی نازل فرمایا پاکستان میں کہ ہمارے لیے واقعہ یہ کہ آسانی ہو جائے, پانی ہم آسانی سے اسٹور کر لیں اور پانی کا مسئلہ ہمارے لیے پیدا نہ ہو. تو اللہ پاک تو اندازہ سے نازل کرتا ہے, ہم ضائع کر دیتے ہیں اس کو. تو ہم نے تو نازل فرمائے ہیں ہر شے کو, ہر خزانے کو جو بھی ہم نے نازل فرمایا ایک وقت ایک اندازے کے مطابق. وہ ارسلنا ریاحا لواقح, اور ہم ہی بھیجتے ہیں ہواؤں کو بھری ہوئی, یعنی کس چیز سے بھری ہوئی, لدے ہوئے ہوائیں آتی ہیں بادلوں سے. وہ فانزلنا من السماء ماء, تو پھر ہم اس کے ذریعے سے نازل فرماتے ہیں آسمان سے پانی. فأسقيناكم, تو اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہیں بھی پلاتے ہیں. وما انتم لها بخازنین, اور تم ایسے نہیں تھے کہ وہ خزانہ جمع کرنے والے ہوتے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور زندگی اور موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور بالآخر ہم ہی وارث ہوں گے. زندگی اور موت ہمارے اختیار میں ہے, اور بالآخر تمہیں ہمارے پاس آنا ہے, ہم ہی اس کے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ, اور ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھ گئے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, اور ہم مستاخرین, اور ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں سے کون ہیں وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے. اب آگے بڑھ گئے اور پیچھے رہنے سے کیا مراد ہے, اس کے لیے بہت ساری تشریحات ہیں, میں صرف ایک ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا. قرآن کے نازل ہونے کے بعد کون ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن کی تعلیم پر, قرآن کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس قرآن کے مطابق گزار دیتے ہیں, اس کے لیے اقامت کی جد و جہد کرتے ہیں, یہ ہمارے علم ہے. اور کون ہیں وہ بیچارے کہ جن کے سامنے قرآن آتا ہے لیکن اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے, وہی دنیا داری کی زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارے علم ہے کہ کون آگے بڑھ گئے, بمانے جنہوں نے اس قرآن کی تعلیم کو اختیار کر لیا اور اس کے لیے جد و جہد کی, ہمارے علم ہے. اور کون ہے وہ جو پیچھے رہ گئے اور بد نصیب رہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, اور یقیناً تمہارا رب ہی ہے جو ان سب کو جمع فرمائے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, وہی ہے جو حکمت والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, اب یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ آدم کی اور ابلیس کا جو معاملہ ہے, آدم کی تخلیق علیہ الصلوۃ والسلام اور جو واقعہ ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے, نئے اسپیکٹ کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا کھنکتے ہوئے سیاہ گارے سے جو سڑ گیا تھا. اب ایک نئی ڈائمینشن آ گئی, کہا جاتا ہے مٹی سے پیدا کیا, کون سی مٹی, ایک گارا جس میں پانی اور مٹی آپس میں ملے اور اس کو آپ جو ہے وہ کھنکھنانے لگے, تھوڑی سخت ہو جائے مٹی اور اس میں بدبو آ جائے, سڑ جائے, جس طرح مٹی جب سڑ جاتی ہے اس وقت جو ہے وہ خاص قسم کی ایک جو ہے وہ ہیئر پیدا ہو جاتی ہے, اس سے انسان کی تخلیق کی گئی. واللہ عالم, کہا جاتا ہے کہ سمندر اور مٹی جہاں پر آپس میں مل رہے تھے وہاں پر انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا, اور انسان کا جسد وہ اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. واللہ عالم, والجان خلقناہ من قبل, اور اسی طرح سے ہم نے جنات کو پیدا کیا تھا ان سے پہلے. من نار سموم, آگ کے دھوئے سے یا آگ کی لپٹ سے. ایک اور ڈائمینشن آئی, انسان سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مخلوقات پیدا کی, ذی ثعور, ایک تو فرشتے تھے, اس کا تذکرہ تو آ گیا. یہاں پر جنات کا تذکرہ بھی آ رہا, خاص طور پر جنات کو اللہ پاک نے انسان سے پہلا پیدا کیا. من قبل کے جو الفاظ ہیں یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا, اور کس چیز سے ان کا مادہ تخلیق کیا تھا, من نار سموم, نار بھی کہتی, سموم کہتے ہیں لپٹ کو. کبھی اگر آپ نے اگر شولہ جلایا ہو تو اس میں دو حصے ہوتے ہیں, جو فلیم ہوتا ہے اس کا, اس میں ایک تو ہوتا ہے یلو جو بہت نظر آ رہا ہوتا ہے, اور جو اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ بلوش ہوتا ہے, وہ بہت ہلکا سا جو ہے بلوش کلر کا ہوتا ہے, اس میں کلر بھی اور جتنا اوپر چلا جائے اتنا وہ کلر لیس ہوتا چلا جاتا ہے. بہرحال میں نے سمجھانے کے لیے بات عرض کی ہے کہ کبھی آپ سگریٹ اگر جلائیں تو سگریٹ اگر آپ فلیم کے اندر رکھیں گے تو بہت دیر سے جلے گی, لیکن فلیم کے اوپر اگر آپ سگریٹ رکھیں اس جگہ فوراً سگریٹ جل جائے گی, اس لیے کہ وہاں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, سب سے زیادہ حرارت وہاں پر ہوتی ہے ٹیمپریچر, لیکن وہ اتنا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اسی جگہ سے اسی حرارت یعنی جو فلیم ہے اس کا اوپر کا جو حصہ ہے وہاں سے اس کے وہ مادہ تخلیق جنات کا واللہ والا اسی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو فرشت اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ کہ بے شک میں بنانے والا ہوں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو جو کھنکتے ہوئے گارے سے ہوگا سیاہ گارے سے جو سڑا ہوا ہوگا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ یہ آگئی آیت مبارکہ سورہ حجر آیت نمبر 29. آگے چل کے سورہ سواد میں بھی یہی آیت مبارکہ آئے گی جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کا ایک گارا ہے ایک ہے جسد جو مٹی سے پیدا کیا اور اس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی. لیکن جب جسد خاکی بن گیا اس کو پوری طرح سے سنوار دیا گیا نکھار دیا گیا اس کی فائنل ٹچز ہو گئی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے وہ جو روح ہے اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے اور یہ دلیل ہے آیت نمبر 29. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں اس کو سوار دوں درست کر لوں اس کی ساری کے ساری نوک پلک درست کر دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تب تم اس کے سامنے سجدے میں گرنا. تو گویا آدم کی تخلیق میں اہم ڈائمینشن یہ ہے کہ انسان کے اندر روح ربانی پھونکی گئی. اس پہ کرے خاکی میں ایک شے ہے جو تیری ہے میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہ بانی پہترے خاکی میں امانت ہے وہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہمارے اندر ڈالی گئی. تو اس پہترے خاکی میں ایک شے جو تیری ہے اللہ سے اس کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ سے میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہ بانی اس کے جو تقاضے ہیں وہ ادا کرنا مشکل ہوتے ہیں. جسم کے تقاضے تو کافر بھی ادا کرتا ہے نیند آتی ہے تو وہ بھی سو جاتا ہے بھوک لگتی ہے وہ بھی کھانا کھاتا ہے اور نہ جانے جو خواہشات ہیں ساری وہ پوری کرتا ہے. تو ایک مسلمان بھی کر رہا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے تو ایک عام انسان جانور بھی کر رہا ہے. لیکن روح کے تقاضے ادا کرتا ہے صرف وہ جو روح کو پہچانتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آئی ہے اور اس کے تقاضے ہی کچھ اور ہیں یہ کچھ اور مانگتی ہے یہ رات کو نیند آتی ہے یہ آپ سے کہتی ہے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جائے تہجد کی نماز پڑھو اس کے تقاضے ہی کچھ اور ہیں. یہ بھوک جسم جو ہے بھوک سے آپ کو پریشان ہوتا ہے اور جسم روح آپ سے کہتی ہے نہیں اللہ کے لیے روزہ رکھو اس کے لیے جو ہے اس کا تقرب حاصل ہوگا. جسم چاہتا ہے ساری دولت جمع کر لو لیکن روح کہتی ہے نہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کے بندوں پر. تو یہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ محسوس کریں گے دونوں کے جو ہے وہ تقاضے. روح جو ہے وہ انسان کو برندی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جس طرح آپ گیس کا غبارہ لیں بڑا سا اور اس کو آپ دھاگے سے باندھ دیجئے اب آپ جیسے اس کو چھوڑیں گے اوپر کی طرف جائے گا لیکن اس پر آپ بڑا سا پتھر باندھ دیجئے اب وہ پتھر نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے اور وہ گیس کا غبارہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو کشمکش ہے وہی کشمکش روح اور جسم کے درمیان ہر وقت لگی ہوئی ہے. فجر کی اذان جب آتی ہے تو آپ کی روح آپ کو بیدار کرتی ہے چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا اللہ کے سامنے حاضری اور جسم چاہتا ہے سو جاؤں. لہٰذا اضافی جو ہے اذان میں اضافی ہے جو اب الفاظ ہیں سورہ فجر کی نماز میں وہ آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جاتا ہے. ظاہر بات ہے اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے جسم چاہ رہا ہوتا ہے آرام کرو اور روح کا تقاضا کیا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ. تو یہ جو روح اور جسم کے تقاضے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے وضاحت کرتی ہے کہ جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں وہ انسان کو نیچے کی طرف لے جاتے ہیں گھٹیا تقاضے عام طور پر جو ہمارے جسم میں رکھے گئے اور روح کے تقاضے وہ ہیں جو انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں ذات باری تعالیٰ سے جو ہے اس کو ملاقات کروانے کے کا معاملہ کرتے ہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کو سنوار دوں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب تم اس کے ساجدے سامنے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اب پھر عربی زبان کا یہاں پر انداز ہے کہ اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں. تو سجدہ کیا فرشتوں نے سارے کے سارے فرشتوں نے. اب کلو ہم بھی آ گیا اجمعون بھی آ گیا اب کریے ذرا ترجمہ کیسے کریں گے. صرف یہی بات کہہ دینا کافی تھی سجد الملائکہ فرشتوں نے سجدہ کیا اضافی طور پر فرمایا کلو ہم ان میں سے سب نے اجمعون پھر اضافی طور پر آیا وہ سارے کے سارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابھی ابلیس صاحب کون ہے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ یہ فرشتہ تھا ہی نہیں. سورہ کہف میں الفاظ بھی آ جائیں گے وکانا من الجن ففسقنا امر ربی وہ جنات میں سے تھا اس وجہ سے اس نے اپنے رب کا انکار کر دیا حکم ماننے سے. لہٰذا ابلیس نے انکار کیا ابا ان یکون من الساجدین اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. قال یا ابلیس اللہ نے فرمایا ابلیس ما لک تجھے کیا ہوا ہے اللہ تکون من الساجدین جو سجدہ کرنے والے میں کیوں نہیں ہوا تو. قال لم اکن لاسجد لبشر صاحب اس نے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ کرنے والا نہیں. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون جس کو تو نے پیدا کیا گھرتے ہوئے سیاہ گھارے سے میں اس کو کیسے سجدہ کروں. تُو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, یہ گھٹیا ہے, اپنے آلہ سے ہوں, لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. کالا فخرج منہا, اس پر اللہ نے فرمایا دفع ہو جاؤ یہاں سے. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, آج سے تم رجیم ہو, رجم کیے ہوئے مردود ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ, اور تم پر لعنت ہے. الٰہی یوم الدین, قیامت کے دن تک تم پر لعنت ہوگی. تم نے ایک حکم نہ مان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک لعنت کر دی. اب ظاہر بات ہے لعنت کے الفاظ سنے اس نے تو اور غصہ آیا, اس کو حسد بھی ہوا کہ آدم کو جو ہے وہ سپیریئر قرار دے دیا گیا, مجھے گھٹیا قرار دے دیا گیا. اس نے کیا کہا, قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون. یہ ہے اصل میں اوپن چیلنج, ذرا سن لیجئے. اس نے کہا اللہ, اے میرے رب, مجھے ذرا مہلت دے دے اس دن تک جس دن تو انہیں دوبارہ اٹھائے گا, دوبارہ مبعوث کرنے تک, یعنی قیامت کے دن تک مجھے زندگی عطا فرما دے, پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. قال فانک من المنذرین, وہی جاؤ جلال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اللہ نے فرمایا جاؤ, تمہیں مہلت دی جاتی ہے, جتنوں کو بہکا سکتے ہو بہکا لو. الی یوم الوقت المعلوم, ایک وقت مقرر تک کے لیے. قال ربی بما اغویتنی, پھر دیکھیں وہی الفاظ, اپنا الزام اللہ کی طرف لگا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے, قال بما اغویتنی, اے اللہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, لہذا لأزینن لہم فی الارض, لازمن میں زمین کو ان کے لیے مزین کر دوں گا, ایسا خوبصورت بنا دوں گا کہ کیا کہنے, یہ تجھے بھول جائیں گے. وَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. میں تو ڈوبا ہوں, کہا جاتا ہم تو ڈوبے ہیں سلام, ان سب پہلے ڈوبیں گے, تو ہم اگر جہنم میں جائیں گے تو ان کو بھی نہ چھوڑوں گا میں. الا عبادك منهم المخلصين, سوائے تیرے ان بندے کے جو مخلص ہیں, چنے ہوئے ہیں, جن کو تو نے چن لیا اپنے دین کے لیے, اپنے معاملات کے لیے, وہ شاید بچ جائیں, لیکن ان کو بھی چھوڑوں گا نہیں, ان کے اندر ریاکاری کرنے کی پوری کوشش کروں گا. قال هذا صراط علي مستقيم, اس پر اللہ نے فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو مجھ تک آتا ہے. ان عبادی, اور یہ بھی تم سن لو اچھی طرح, جو میرے بندے ہیں. عبادی, پھر مرکب اضافی آ گیا, جو میرے بندے ہیں, میرے خاص. لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان پر کوئی زور نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین, سوائے اس کے جو تیری پیروی کرنے آ جائیں, خود ہی غاوین, خود ہی بہکے ہوئے ہوں, خود ہی چاہ رہے ہوں کہ ان کو پتا چلے کون سا راستہ جہنم میں جانے والا, اس کی تلاش میں نکل جائیں, وہ بات دوسری ہے, ورنہ میں نے راستہ ہدایت کا جو ہے واضح کر دیا. تو ان بندوں میں سے جو تیری اتباع کریں گے, غاوین بہکے ہوئے میں سے, ان کے لیے جو میں نے جہنم تیار کی ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, تو یقیناً جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کے لیے. لہا سب آتو ابواب, اور اس کے سات دروازے ہوں گے. لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے, پہلے سے ڈیسائڈ تو کون کے جہنم کے دروازے داخل ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے, اور شیطان مردود کی ہر قسم کی وسوسہ اندازی سے محفوظ فرما دے. ان المتقین فی جنات و عیون, اس کے برعکس جو نیک لوگ ہوں گے, نیکوکار پرہیزگار, وہ ہوں گے باغات میں اور چشموں میں. اب چشموں کے متعلق انشاءاللہ تفصیل آئے گی سورہ محمد میں. چار طرح کی نہریں ہوں گی جو جاری ہوں گی. ان المتقین فی جنات و عیون, ادخلوها بسلام آمنین, اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ, بے خوف و خطر ہو کر. ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین, ہم نکال لیں گے ان کے سینوں سے کھینچ نکالیں گے غل, کینہ, خفگی, آپس میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا کسی وجہ سے, کوئی کینہ آ گیا کسی بھائی کے خلاف, کسی مسلمان کے خلاف, تو ہم نکال لیں گے. اعلیٰ سرور, اور وہ تختے پہ ہوں گے, متقابلین, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب, وہ ایسی جگہ ہوگی جنت جہاں پر ان کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. وما ہم منہا بمخرجین, اور وہ اس جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے. اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان داخل ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائے. نبی عبادی, نبی آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو, انی انا الغفور الرحیم, یقیناً میں بخشنے والا ہوں, مہربان ہوں, اس کی خبر دے دیجیے آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, کہ جو میرا عذاب ہے وہ بھی دردناک عذاب ہے. دونوں باتیں بیان کیجیے, ایسا نہ ہو کہ آپ سے جنت ہی جنت دکھائے جائیں اور جہنم سے جو ہے لوگوں کو, جہنم کی طرف لوگوں کی توجہ نہ ہو. جیسے ہمارے یہاں کچھ صوفی بزرگ ہوتے ہیں, رحمان و رحیم ہے جناب, بخشنے والا ہے, کیے جاؤ جو کر رہے ہو, نماز پڑھتے ہو پڑھ لو, نہ پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, واقعہ یہ کہ جو لوگوں کو بہکاتے ہیں اور ایک پوائنٹ آف ویو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کا جو دکھاتے ہیں, یہ آپ کو باقاعدہ فلسفے مل جائیں گے. میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا, دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کہ باقاعدہ بڑے دلیل سے بات کہی جاتی ہے. دیکھو بھیا بتاؤ, کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ آپ فوری طور پر کہیں گے نہیں, ماں اپنے بچوں کو کیسے آگ میں ڈالے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ماؤں سے 99 گنا تم سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو آپ خود سوچو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو آگ میں ڈالے گا؟ جب ایک ماں نہیں ڈال سکتی تو اللہ اپنی مخلوق کا کیسے ڈالے گا؟ یہ تو آگ جو بتائی ہے جہنم کا تذکر آیا اس لیے تاکہ لوگ بس سیدھے رہیں, سیدھا غلط کام نہ کریں, ورنہ جہنم ہے ہی نہیں. یہ تو جیسے بچے کو ڈرایا جاتا ہاؤ آ جائے گا, گبر سنگھ آ جائے گا, یہ گبر سنگھ یا ہاؤ ہوتا تھوڑی ہے بس ڈرانے کے لیے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس یہ ڈرایا ہے آگ میں جلائیں گے اور یہ کریں گے, ورنہ آگ کا کوئی تصور ہے نہیں. لیکن قرآن حکیم جو آپ کو بتا رہا ہے, دیکھیے دوسری مرتبہ آئے تو مار کے آئیے, اے ربی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت غفور الرحیم بھی ہوں, وہ ان عذاب ہی ہوا العذاب العلیم, اور جو میرا عذاب ہے وہ بھی دردناک ہے. وہ نبی ہوں ان ذات ابراہیم, اور آپ انہیں ذرا سنائیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ. اس دخل علیہ, یہ واقعہ کل بھی آیا تھا, زیادہ ترجمہ ہی کافی ہوگا. جب وہ آئے ان کے پاس, یعنی جو فرشتے آئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر, اور وہ آئے ان کے پاس, فقالوا سلاما, تو انہوں نے کہا آپ پر سلامتی ہو, کانا انا منکم وجلون, کہنے لگے ہم تم سے ذرا خوف کھا رہے ہیں, ذرا اجنبی لگ رہے ہو, عجیب ہو, کون ہو تم, سمجھ میں نہیں آ رہے ہماری بات. قالوا لا توجل, تو انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں, ڈریے نہیں, نہ نبشرک بغلام, ہم آپ کے پاس آئے آپ کو خوشخبری دینے, غلام کی, علیم جو جاننے والا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کا جب بھی معاملہ آئے گا غلام علیم کا معاملہ آئے گا, اور اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری کا معاملہ آئے گا تو غلام حلیم کا معاملہ آئے گا, تحمل والا اسماعیل علیہ السلام کے سے, تو یہاں پر جاننے والا. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی, کہنے لگے کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو اس بات کی کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور اب میرے یہاں بچہ ہوگا؟ فبما تبشرون, تو کس بات کی تم خوشخبری دے رہے ہو, میری سمجھ میں نہیں آ رہی. قالوا بشرناک بالحق, تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں حق کے ساتھ, ایسے ہی ہوگا, فلا تکم من القانتین, اور آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہو. قال وما یقنط من رحمتی, قال وما یقنط من رحمتی ربی الا الضالون, تو ابراہیم اسلام نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی رحمت سے تو وہی لوگ گمراہ, وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو انتہائی گمراہ ہو. قال فما خطبكم ایها المرسلون, جب اتنی بڑی خوشخبری ملی تو اب سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے, بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا, کہاں جا رہے ہو, کس مہم پر ہو, بھیجے ہوئے ہو فرستادہ جو آئے ہو فرشتوں, کس مہم پر آئے ہو, کس مشن پر آئے ہو, کس قوم کو لٹنے جا رہے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمون, تو کہا ہم جا رہے ہیں اصل میں مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط, لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے سوا, انا لمنجوہم اجمعین, اور یقیناً ہم ان کو بچا لیں گے ان کے گھر والوں کو, الا امرأتہ, سوائے ان کی بیوی کے, قدرنا, ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے, انہا لمن الغابرین, کہ یقیناً وہ غابر پیچھے رہ جانے والوں میں تو ہوں گی. فلما جاء آل لوط المرسلون, تو پس جب یہ فرشتے جو خوشخبری دینے آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, وہی فرشتے آپ پہنچ گئے لوط علیہ السلام کے پاس, کیونکہ یہ ایک ہی زمانے کے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ رسول ہیں. جب یہ رسول آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس, قال انکم قوم منکرون, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی تم عجیب لوگ ہو, ہمارے لیے نہ آشنا ہو, ہم تمہیں پہچان نہیں رہے. قالوا بل جئنا بما كانوا فيه يمترون, تو انہوں نے کہا اب ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے, یعنی عذاب لے کر آئے. وہ آتے نا قبل حق, اور ہم آپ کے پاس آئے حق کے ساتھ, وانا لصادقون, اور ہم سچے ہیں. فاسر باہلک بقطع من اللیل, تو فوری طور پر آپ نکلیے اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں, وتبع ادبارہم, اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیے گا, ولا یلتفت منکم احد, اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. بمبو, اور نکلو یہاں سے فوراً, حیث تؤمرون, جیسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. وقضینا الیہ ذلک الامر, اور ہم نے فیصلہ کر دیا ان کی طرف اس فیصلے کو, اس بات کا, ان دابر ہاؤ لائی مختوم مصبفین, یقیناً اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی, اس قوم کی جڑ کٹی ہوئی ہوگی مصبفین صبح ہوتے ہی. وہ جہاں آل المدینہ تھی استبشرون, اب ان کو معلوم ہوا کہ جناب خوبصورت لڑکے آئے, نوجوان لڑکے, یہ پوری کی پوری قوم آ گئی, ہم جس پرستی کا شکار تھی, آ گئے اہل مدینہ خوشخبریاں مناتے ہوئے. یعنی قال ان هؤلاء ضيفي, تو انہوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ یہ میرے مہمان ہیں, فلا تفضحون, دیکھو مجھے رسوا نہ کرو اس معاملے میں. واتقوا اللہ سے ڈرو, ولا تفضحون, اور مجھے بے آبرو نہ کرو, یہ میرے مہمان ہیں. قالوا ولم ننهك عن العالمین, تو کہنے لگے ہم نے تم کو منع نہیں کیا کہ تم پوری دنیا کا حمایت لینے والے بن گئے ہو, تم ہر پوری دنیا کے جو ہے حمایتی بنے ہوئے ہو. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين, کہا میری بیٹیاں ہیں, اگر تم واقعتاً کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ان سے نکاح کرو, اور اپنی جنس کو, اپنی جنس کا معاملے کو جو ہے اس خواہش کو پورا کر لو. لعمرو کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ تو نشے میں مدہوش ہوئے ہوئے تھے، اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے اس معاملے میں کہ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہو. اور یہاں پر بڑے الفاظ ہیں لعمرو کا، اب یہاں خطاب حضور سے، حضور سے محبت کا اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ پہلو نمایاں ہے. اے نبی آپ کی جان کی قسم، یہ لوگ جو آل لوط تھے، یہ جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھے، یہ نشے میں تھے، اس پورے کے پورے مدوشی میں آ چکے تھے. فأخذتهم الصيحة مشرقين، تو آپ پکڑا ان کو پھر ایک چنگھار میں سورج نکلتے وقت، صبح ہی صبح فجر کا جو وقت ہوتا ہے ان پر ایک زبردست قسم کی چنگھار آئی. فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے جو اس کا اوپر کا حصہ تھا، ان کی چھتیں تھیں، ان کو الٹا کر دیا، نیچے کر دیا. وامطرنا علیہم حجارتا من سجین، اور پھر ہم نے برسائی ان کے اوپر، بارش کی جائے، بارش برسائی پتھروں کی. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اور یقیناً اس میں ہے نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وَإِنَّهَا لَبِي سَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور ان کا جو راستہ ہے، یعنی یہ بستیاں جو ان کے راستے میں موجود ہیں، یہ سامود، یہ آمورہ اور سمود کی جو بستی تھی، یہ اس کے درمیان موجود تھی، ان میں جایا کرتے تھے مشرکین عرب. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اس پورے معاملے میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اسی طرح اصحاب الائکا وہ بن والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ظالم تھی. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ دونوں بھی ان کے راستے میں پڑتے ہیں، کھلے راستے میں ان کی نشانیاں موجود ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح اصحاب الحجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، اس سے مراد قوم ثمود، جنہوں نے بڑے بڑی پہاڑوں کو کھود کر گھر بنائے ہوئے تھے، تو یہاں پر اصحاب الحجر کہا گیا ان کو، حجر والے یعنی چٹان والے. وہ آتے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے. وہ آتے ناہم آیاتنا، اور ہم نے ان کو بھی اپنی نشانیاں دی تھیں. فکانوا عنہا معرضین، لیکن وہ نشانیوں سے اعراض کرتے تھے. وکانوا ینحتون من الجبال بیوتاً آمنین، اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں کے اندر گھر، بڑے بے خوف و خطر ہو کر پہاڑوں کو ڈرل کر کے ان کے اندر گھر بناتے تھے. فأخذتهم الصيحة مشرقين، تو انہیں بھی پکڑا، ایک چنگھار میں صبح ہوتے ہی. فما اغنا عنہم، تو کچھ کام نہیں آیا ان کے. ما کانوا یکسبون، جو بھی وہ بنایا کرتے تھے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے تحت انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن عذاب آیا تو کوئی بھی نہیں بچا سکا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ، ایک وقت مقرر تک کے لیے، اور با مقصد تخلیق ہوئی ہے ان کی. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً وہ سا، وہ گھڑی، وہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی الحال آپ بھلے طریقے سے درگزر کیجیے. دعوت کے ابتدا میں بھلے طریقے سے درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مخالفانہ روش کے جواب میں مخالفانہ روش اختیار نہ کی جائے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یقیناً آپ کا رب جو الخلاق ہے، بہت بہترین تخلیق کرنے والا ہے، العلیم ہے، جاننے والا ہے، ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس اور اس کے پاس علم بھی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُوَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمُ، آیت نمبر 87 آئی تھی تعارف قرآن کے حوالے سے، اور خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کے تعارف میں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس آیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے. بارہ عظیم آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے 7 بار بار دہرائی جانے والیاں. اس سے مراد ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات مبارکہ ہیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ، اور عظمت والا قرآن. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، تو آپ کی نگاہیں ہرگز ان لوگوں کی طرف نہ جائیں جن کو ہم نے دنیا میں، یہ جو گروہ بنائے ان کو ہم نے بڑی مال و دولت عطا فرمائیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی طرف زیادہ التفات نہ کریں. ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی آپ ان پر بہت زیادہ غمگین ہو، غم کھائیں. واغفر جناحک للمؤمنین، ہاں اپنے دونوں کندھے جھکا کے رکھیے مومنین کے سامنے، جو اس پر ایمان لا رہے ہیں ان کو آپ اہمیت دیجیے، ان کا احترام کیجیے، چاہے وہ کمی کاری ہو چاہے غلام ہو. اور یہ لوگ جن کو دولت دیجیے، اگر یہ اترا رہے ہیں، اگر یہ نہیں آ رہے قرآن کی طرف، تو آپ ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دیں. وقل، اور آپ صاف فرما دیجیے، انی ان النذیر المبین، کہ میں تو واضح خبردار کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے نازل فرمایا تقسیم کرنے والوں پر. الذین جعلوا القرآن عظیم، یہ تقسیم کرنے والے وہ ہیں، تفرقہ پیدا کرنے والے، جنہوں نے قرآن حکیم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قرآن کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ باتوں کو نہیں مانتے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تمہارے رب کی قسم، جنہوں نے قرآن حکیم کی تعلیمات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بات کو مانتے بات کو نہیں مانتے، ہم ان لوگوں سے لازمن سوال کر کے رہیں گے. اما کانوا یعملون، جو کچھ بھی وہ عمل کیا کرتے ہیں. اب آیت نمبر 94 جو ہے، یہ اہم ہے اس اعتبار سے کہ ابتدائی 3 سال جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے, لیکن انفرادی رابطے کے تحت, ابھی کوئی اجتماعی آپ نے جو ہے کام نہیں کیا لوگوں کو جمع کر کے, انفرادی رابطے سے آپ کام کر رہے تھے, سب کے پاس جا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں. آیت نمبر 94 سورہ ہجر کی نازل ہوئی کہ اب آپ اجتماعی طور پر لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے, کوئی کھلا کھلا دھڑلے سے دین کی دعوت کا کام شروع کر دیجئے اس آیت کے حوالے سے. فصدا بما تؤمر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ صاف صاف لوگوں کو سنا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکوں سے اعراض کیجئے. لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر جو ہے لوگوں سے خطاب کیا, اور آپ نے خطاب فرمایا وا صبا, اے وہ صبح جو آنے والی ہے. یہ زمانے میں لوگوں کو جمع کرنے کا ایک طریقہ تھا, یہ نذیر ہوئی کہلاتی تھی اس زمانے میں, پورے جسم کے کپڑے پھاڑ دیے اور لوگوں کو جمع کرتے تھے پہاڑ پہ کھڑا ہو کے, وا صبا, لوگ دیکھتے تھے کوئی شخص اہم خبر دے رہا ہے, نذیر گزرا اریاں. حضور نے اپنے کپڑے بھی پھاڑے, ساری باتیں فحاشی بھیائی کا معاملہ نہیں کیا, لیکن ندا وہی لگائی وا صبا اور لوگوں کو جمع کیا, اور پھر آپ نے پوری کی پوری دین کی دعوت رکھی. وہ موقع نہیں کہ پوری بات میں آپ کے سامنے رکھ سکوں, البتہ ریئیکشن یہ ہوا لوگوں میں سے, ابو لہب نے یہ کہا تبت یدا کا یا محمد, اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, الحاظہ جمع تھا نا, کیا تم نے ہمیں اسلام کے لیے جمع کیا تھا؟ پھر اس کی مذمت میں وہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وطب. تو یہ آیت مبارکہ خاص طور پر اہم ہے جس میں اب دین کی دعوت کھلم کھلا دینے کا حکم دیا گیا تھا. انا کفی نا کل مستعین, ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے مستعین, مذاق اڑانے والوں کے حوالے سے. الذین یجعلون مع اللہ الہًا آخر, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی بنائے ہوئے ہیں. فسوف یعلمون, تو ان قریب جان جائیں گے. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, بڑی صورتیں جو خاص طور پر سنیں مکی صورتیں کے آخر میں حضور سے خطاب ہوتا ہے, اور گویا حضور کے زخموں پر یہ مرم کی طرح ہوتی تھی کہ یہ جو مخالفانہ روش تھی, آپ تو کبھی شاعر کہہ رہے ہیں کبھی کذاب کہہ رہے ہیں, تو آپ نہ گھبرائیے, ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ بھجتا ہے, آپ کی سینہ تنگ ہوتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. بما یقولون, جو یہ کہتے ہیں. فسبح بحمد ربک, تو آپ تو تسبیح کیے جائیے اپنے رب کی ہم کے ساتھ. وقم من الساجدین, اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. وعبد ربک, اپنے رب کی عبادت کیے جائیے. حقیاتی عقل یقین, یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ یقینی سے یعنی موت آ جائے اس وقت تک اپنے رب کی عبادت جاری رکھیے. یا دلچسپ واقعہ آپ کو سنا دوں, حضور سے کہلوایا گیا کہ جب تک عبادت کیے جائیے جب تک وہ یقینی سے آپ کے پاس آ جائے یعنی موت. ہمارے یہاں کچھ صوفی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمیں یقین حاصل ہو چکا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے, لہٰذا ہمیں عبادت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, ہم نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب انشاءاللہ ہم 4 رکعت تراویح میں اس بات سنیں گے.